اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر 17. موت کی تمام تر تفصیلات ہم مرحلے وار آپ کی خدمت میں بیان کرتے جا رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلی رات کے گزرنے کے بعد یہ جو مراحل ہیں اور عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کی تفصیلات بیان ہو رہی تھیں. اس سے پہلے جو ابتدائی طور پر چند چیزیں جن کی نشاندہی ہم کرتے رہتے ہیں کہ موت ایک ایسی خوفناک اور دہشتناک چیز نہیں ہے کہ جیسا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، اور بارہا آئمہ اطہار علیہ السلام اور پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موت کو ایک بہترین تحفہ قرار دیتے تھے. پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ موت میرے نزدیک ایک ایسے ٹھنڈے شربت کی مانند ہے جو سخت ترین گرمی میں کوئی شخص پیتا ہے تو اس کے لیے کتنی خوشگوار اور ایک ٹھنڈک والی چیز اس کو محسوس ہوتی. ہمارے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ، اس کے لیے جملہ استعمال فرمایا، اعظم و سرورن، سب سے عظیم ترین خوشی جو ہے وہ موت ہے، سب سے عظیم ترین خوشی. اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ موت تمہاری ہر شب آنے والی نیند کی طرح سے، بس صرف فرق یہ ہے کہ اس کی مدت بہت طویل ہے. اس کی مدت طویل ہے، اگر ورنہ تو جس طریقے سے تم روزانہ سوتے ہو بالکل اس انداز سے موت ہوتی. تو ان تمام تر ارشادات کے باوجود یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور موت یقیناً ایک بہت اچھی چیز ہے، بس اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ عمل میں اس کے کوئی خرابی نہ آنے پائے. اور ہم تو کیا ہیں، خود مولا کائنات کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ جو بہت بہت بات مشہور ایک ہے، جو واقعہ بھی، کہ مولا نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک بہت بوڑھی عورت ایک مشک لے کر جا رہی، مولا کا اپنا ظاہری دور خلافت چل رہا تھا، مولا نے اس سے وہ مشک لے لی اور اس سے باتیں کرتے چلے اس کے گھر تک. رستے میں اس عورت، بوڑھی عورت نے بتایا کہ میرا شوہر جنگ صفین میں شہید ہوا، لیکن علی نے کوئی خبر گیری نہیں کی. دیکھیے اس عورت کو شکایتیں کرتی جا رہی، میرے تین یتیم بچے ہیں. مولا جو ہے اس عورت کے گھر میں تشریف لائے اور اس عورت سے کہا کہ بچوں کو تم بہلاؤ، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. مولا نے تنور کی آگ کو روشن کیا، آٹے کو خود گوندا. جب تنور سے خوب شعلے روشن ہونے لگے، نکلنے لگے، تو مولا اپنے چہرے کو اس آگ کے پاس لے گئے اور کہا کہ علی، تو نے اس عورت کے حقوق کا خیال نہ کیا، اب آ اور اس آگ کی تکلیف کو چکھ. تو یتیموں سے بے خبر رہا اور مولا اپنے آپ کو اس آگ کے قریب اس انداز سے لے کر گئے. ایک ہمسائی کو جب خبر ملی تو اس عورت کے پاس آئی اور کہا کہ اے عورت، تو نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، تجھے پتہ نہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بوڑھی نے معذرت کی اور کہا کہ مولا، مجھ کو پتہ نہیں تھا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. مولا نے کہا، میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت دیر سے پہنچا اور مجھے روز قیامت محاسبے کا خوف. تو آپ نے دیکھا کہ مولا، جن کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی، جن کے صدقے میں ہم رزق پاتے ہیں، وہ تک اتنا زیادہ محاسبے کا خوف رکھتے تھے. تو ہم اور ہماری حیثیت کیا ہے کہ اس کے باوجود ہم گناہوں کے اوپر جری ہوتے جائیں. بہت سارے موت کے سلسلے میں مسائل بھی ہم اٹھاتے ہیں. آج تھوڑا سا ہم ذرا ایک اس تفصیل میں جو ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے جو چند ایک سوالات موت کے سلسلے میں جو بحثیں ہیں علماء کی ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. تو ایک چیز اور بھی ہے, یہ ہے تھوڑی سی ذرا بلند لیول کی چیز جو علماء نے بہت سے مباحث اٹھائے ہیں, شاید مجھے یہاں پر بیان بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کوئی حرج نہیں بعض اوقات سننے میں. ایک بحث ہے, کیا موت اختیاری ہو سکتی ہے؟ خودکشی کی بات نہیں کر رہے کہ جب چاہے انسان مر جائے. شیخ محمد حکیم حید جی تہران کے بڑے برجستہ علماء میں سے گزرے, مجتہدین, مدرسہ منیریہ میں درس بھی دیتے تھے. یہ اس بات کے سختی سے ظاہر ہے کہ عالم تھے. اس سلسلے میں دو نظریات رہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں موت اختیاری چیز بھی ہو سکتی. شیخ محمد حکیم حید جی جو خود مجتہد لیول کے تھے وہ اس نظریے کے خلاف تھے, منکر تھے اس نظریے, کہتے تھے نہیں میرے پاس اس نظریے کے رد کے لیے دلائل موجود ہیں. نماز عشاء کی تعقیبات کے پاس کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی ان سے ملنے کے لیے آیا, کہا کہ کیا آپ موت اختیاری کے قائل ہیں؟ کہنے لگے ہرگز نہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اصل میں میرا مطالعہ ہے, میرے پاس دلائل ہے, بلا وجہ تو نہیں میں نے ایسا نظریہ قائم کر لیا. کہا کہ کیا آپ واقعی قبول نہیں کرتے کہ یہ چیز اختیاری ہو سکتی ہے؟ کہا ہرگز قبول نہیں کر سکتا. دیہاتی نے پاؤں قبلے کی طرف پھیلائے, ان للہ و ان الیہ راجعون, کہا اور انتقال کر گیا. آیت اللہ حید جی جو تھے سخت پریشان ہو گئے, سب دینی اور جو مدرسے کے طالب علم تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے, ہر لحاظ سے اطمینان کر کے دیکھ لیا, وہ بوڑھا واقعی انتقال کر چکا تھا. اب ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کیا جواب دیں گے کہ کون ان کے چلتا ہوا ایک شخص آیا کس طریقے سے آ کر یہاں آ کر مر گیا. خیر بہرحال اب ہوا یہ کہ تابوت وغیرہ تیار ہوا, غسل و کفن وغیرہ دے دیا گیا. جب دفن کے لیے لے کے چلے تو اچانک سے وہ بوڑھا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اب اس بات کے قائل ہو گئے ہو کہ موت اختیاری ہو سکتی؟ آقا حکیم حید جی نے کہا یقیناً میں اب اس بات کا قائل ہو گیا ہوں. بوڑھے نے کہا کہ فقط قائل ہونا ہی کافی نہیں اور نہ درس پڑھنا کافی ہے, بلکہ آدھی رات کو عبادت خدا بھی کرنی ضروری, یعنی یہ مقام اور مرتبہ ان تمام چیزوں سے حاصل ہو سکتا. اس کے بعد سے حکیم حید جی نے باقاعدہ آدھی رات کے بعد, یعنی ہم بعض اوقات دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ والی بات ہے کہ جو عام طور پر علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ پھر جسمانی عبادتوں سے غفلت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں, اس کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے تو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ظاہری عبادات کرنے کی, نمازیں پڑھنے کی, دعائیں پڑھنے کی, تلاوت قرآن کی, جو کہ بالکل غلط خیال ہے. اس کے بعد آقا حکیم حید جی نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا تھا اور اپنے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد بالکل آہو فریاد نہ کرنا, بلکہ خوش ہونا کہ میں اس دنیاوی قید خانے سے نجات پا گیا اور اپنی منزل کی طرف میں چلا گیا. اگر تم پھر بھی غمگین ہو تو وہ بھی تم بھی یہ بات یاد رکھ لو کہ تم بھی جلدی, شاگردوں نے حجرہ کھول کے دیکھا تو قبلہ رخ لیٹے ہوئے تھے اور رحلت کر چکے. شیخ عبد الکریم حائری, شیخ عبد الکریم حائری ہمارے ان بڑے علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ جو حوزہ علم قوم ہے نا, یہ شیخ عبد الکریم حائری نے خود قائم کیا تھا. شیخ عبد الکریم حائری ان کے جو والد تھے, یہ بھی بڑی حیران کن آپ کو بات لگے گی کہ اتنے ایسے پروفیشن کے جو ہمارے دماغ میں تصور ہوتا ہے, ان کے والد ایک قصائی تھے شیخ عبد الکریم حائری کی, جنہوں نے حوزہ علم قوم کی باقاعدہ بنیاد رکھی. ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی, ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی, یہ خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی بیوی کی ہی اجازت سے عارضی نکاح کیا تھا طلب اولاد کے لیے, اور پھر کبھی اپنی اس زوجہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اس زوجہ نے اس بات کو چھپایا ہوا تھا کہ اس کی کوئی چھوٹی بیٹی بھی ہے. جب یہ گھر میں آتے تھے تو وہ اس کو باہر بھیج دیا کرتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور معلوم چلا کہ یہ اس عورت کی بیٹی ہے جو باہر سردی میں کھڑی ہوئی ٹٹر رہی تھی. فوراً اسی وقت روتے ہوئے واپس آئے, اس عورت کو مدت بخشی اور اس کے بعد گھر آ کر خوب روئے کہ پروردگارہ میں نے تیری طرف سے نگاہ ہٹا کر مخلوق کی طرف نگاہ کی تھی اور میری اس وجہ سے नन्नी बच्ची को सर्दी की शिद्दत में ठिठरना पड़ा। मैं तुझी से लौ लगाता हूँ, तू ही कोई इस सिलसिले में हल औलाद के सिलसिले में मेरी पैदा कर दे। परवरदिगार आलम ने उनके तकवा और परहेजगारी के नतीजे में उनकी बूढ़ी बीवी से ही शेख अब्दुल करीम हायरी पैदा हुए और उसके बाद वो शख्स इतना बड़ा एक मर्जे बना कि जिसने बाकायदा हौज़े इल्मिया कुम की बुनियाद रखी। अच्छा, अब आप ये खुद ये देख लें कि ये एक कसाई की मारिफत थी। हमारे दिमाग में तो यहाँ के जो कसाई होते हैं वो हैं, लेकिन जो दीनदार माशरे का जो अगर कोई शख्स है तो देखिए उसने कितने बड़े मुकाम को हासिल किया। खाली आम लोगों की मारिफत की बात नहीं हो रही, जानवरों तक की मारिफत ऐसी है कि जैसे हमने पानी की मारिफत पिछली दफा बयान की थी, इसी तरीके से जानवरों की भी मारिफत कि जिस तरीके से इमाम हुसैन के जुलजना की जो बात बयान की जाती है कि उसकी क्या मारिफत थी, इसी तरीके से सैयद सज्जाद के नाके के मुतालिक भी ये मिलता है कि इतना इमाम की मारिफत रखता था कि इमाम की शहादत के बाद ना उसने कदन कुछ खाया था ना कुछ पिया था, बल्कि कब्र इमाम पर आया था चौथे इमाम की और सर को जमीन पर मार मार के उसने अपनी जान दे दी थी। जिस तरीके से जुलजना ने अपने पाँव के जरिए कितने सारे यजीदियों को वासिल जहन्नम किया था। अच्छा, अब देखिए, इंसान अपनी बस मारिफत बढ़ाए, अपनी यकीन को बढ़ाए और उसके बाद फिर उसके लिए मौत वगैरह कोई चीज़ हकीकत नहीं रखी। आइम्मा के तमाम असहाब अपनी मौत के तमाम तर तफसीलात से आगाह थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाकायदा उसी दरख्त को पानी दिया करते थे जिस पर उनको सूली दी जानी थी। देखिए, ये चार असहाब हैं ना इमाम के, इनको बल्कि पैगम्बर इस्लाम के, इन चारों को अरकान अरबा कहा जाता है। चार यानी ईमान के चार रुकन हैं, उनमें एक रुकन सलमान है, एक मकदाद है, एक अबू जर है और एक अम्मार यासिर। ये चार अफराद, इनको अरकान अरबा कहा जाता है। पांचवें इमाम ये बात बयान फरमाते हैं अपने एक सहाबी से कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जिसे ना कभी शक हुआ हो और ना कोई खलल वाकई हुआ हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम मकदाद को देख लो। मकदाद की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिसे कभी ना कभी कोई शक हुआ ना कभी कोई खलल वाकई हुआ बाकायदा। अच्छा, अब देखिए, इन चारों अरकान अरबा ने एक खास अंदाज से भी वफात पाई। हज़रत अबू ज़र 32 हिजरी के अंदर इंतकाल कर गए, मकदाद 33 हिजरी के अंदर इंतकाल किया है, सलमान फारसी ने 36 हिजरी में इंतकाल किया और अम्मार यासिर तो 37 हिजरी के अंदर जंग सिफीन में लड़ते हुए शहीद हुए थे। मकदाद जो थे, इनकी एक बेटी थी, करीमा उसका नाम था। मकदाद के एक बेटे का नाम माबद भी था। अब इसे जमाने की सितमगारी कहें या क्या कहें कि मकदाद का अपना बेटा खराब निकल गया, नाखलफ हो गया। जंग जमल में मकदाद का अपना बेटा हजरत आयशा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। मौला जब गुजर रहे थे लाशों के पास से जंग जमल में के बाद, तो मौला जब माबद के लाशे के पास पहुंचे तो उसको देखकर कहा कि अगर खुदा इसके बाप के ऊपर रहमत नाजिल करे, आज अगर इसका बाप जिंदा होता तो उसकी राय अपने बेटे की राय से बहुत मुख्तलिफ होती। अम्मार यासिर मौला के साथ साथ कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसको कत्ल किया है और खुदा की कसम जो भी हक से दूरी अख्तियार करेगा मुझे उसे कत्ल करने में जर्रा बराबर तामुल ना होगा, यानी मैं ये सोच के नहीं रुकूंगा कि मकदाद का बेटा। तो मौला ने बड़ी तारीफ की और उनको उनके लिए जजाय खैर की बात की। मुंतहुल अमाल में बाकायदा इस वाक़े को जो है वो लिखा गया। इसी तरीके से जो मैं, क्योंकि इन सहाबियों की बात बयान हो रही, छठे इमाम पैगंबर इस्लाम के लिहाज से एक और बात बयान करते हैं कि लोगों के दरमियान हुज़ैफ़ा हलाल और हराम के मसाइल के अंदर सबसे बीना तर थे। ये पैगंबर इस्लाम फरमाते थे कि हलाल और हराम के मसाइल में सबसे बीना तर हैं हुज़ैफ़ा, और अम्मार का शुमार साबिकीन इस्लाम में होता है और मकदार उन अफराद में से हैं, पैगंबर फरमाते हैं, जो अपने हर काम को बहुत कोशिश और लगन से अंजाम देते हैं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मुतालिक ये बात कही कि हर चीज़ का एक हीरो है और कुरान के हीरो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, फारसी में उसको कहरमान या हीरो जो भी कहा, पहलवान वगैरह कहा जाता। और छठे इमाम ये बात भी बयान करते थे कि मकदार इमाम ज़माना के जहूर के बाद उनकी फ़ौज के कमांडर्स में से होंगे। तो बहरहाल देखिए, इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया अपनी मौत की तफसीलात से वाकिफ होते हुए, उससे फरार इख्तियार नहीं की और बड़े बड़े मुकामात को हासिल किया। अच्छा, अब हम यह बयान कर रहे थे मौत के सिलसिले की तफसीलात में वहशत कब्र का तस्करा हो गया था, कब्र के अंदर तंगी दूर करने का तस्करा हुआ था, قبر کی تاریکی دور کرنے کا تذکرہ ہوا تھا. تو دیکھیے قبر کی تاریکی دور کرنے کے لیے ایک بات البتہ رہ گئی تھی, وہ آج بیان کر دی جائے کہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی قبر میں نورانیت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجے. اچھا اس سے پہلے کہ اب ہم اگلے مراحل کے اوپر جائیں کہ عالم برزخ میں کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس سے پہلے کیونکہ پہلی رات گزر گئی ہے اس کی تفصیلات ہم ساری تفصیل سے بیان کر چکے, پچھلی جو 16ویں نشست ہوئی تھی اس میں بھی کافی باتیں آئی تھیں. اب اگلے دن تمام رشتہ دار اپنے مرحوم کی قبر کے اوپر جاتے ہیں زیارت قبر کے لیے, تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کہ اگلے دن ان جانے والوں کی کیا ذمہ داری ہے, بس ہم وہ ذمہ داری بیان کریں گے تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات میں چلے جائیں گے. پیغمبر اسلام اس بات کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ قبور کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ جاؤ کیونکہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے, ان کو جا کر سلام کرو قبر کے مردوں کو کیونکہ یہ تمہارے لیے درس عبرت کا باعث ہے, علل خصوص اپنے والدین کی قبر کے اوپر جانا, علل خصوص والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر انتقال کر گیا ہو اس کی قبر پہ جانا یہ نہ صرف کہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے بلکہ فقط والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے ہی اس بیٹے کو صالح شمار کر لیا جاتا ہے, یہ نیک بیٹا ہے یہ نیک بیٹی ہے اس کو شمار خود بخود کر لیا جاتا ہے. یعنی صرف اور صرف ایک ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے بھی بہت سارے نیک اعمال ان کے لیے کر سکتے ہیں, نہیں اس کی الگ سے تاکید ہے کہ ان کی قبر کے اوپر جایا جائے اور باقاعدہ جو دعا کسی جگہ جا کر قبول نہ ہو رہی ہو وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر دعا کی جائے. تو بہت ساری روایت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے کیسی دعا کیوں نہ ہو وہ ضرور قبول ہو جاتی. اگر والدین ماشاء اللہ حیات ہوں تو اپنے دادا دادی نانا نانی کسی اور رشتہ دار کی قبر پہ وہاں جا کے وہ بھی سب بھی والدین شمار ہوتے ہیں. اچھا چھٹے امام یہ بات بھی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم سے نیکی پر قادر رہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے محبوں اور موالیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے, اسے بالکل وہی ثواب ملے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کا ثواب. اچھا جو پھر فرماتے ہیں چھٹے امام, جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھتا ہو, بہت سے لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے زیارت پہ جانے کے لیے, جو ہماری زیارت پہ قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اور محبوں اور موالیوں کی زیارت کرے, ہم سے محبت کرنے والوں کی زیارت کرے, ان کی قبروں پر جائے, ہماری زیارت کا خود بخود اس کو ثواب حاصل ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص آئمہ کے روزوں کی زیارت کے وسائل نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ صالح مومنین کے قبور کی زیارت کرے, اسے وہی ثواب ملے گا امام فرماتے ہیں جو کہ ہمارے روزے کی زیارت کا ثواب. اور یہاں تک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ امام عرش اعظم پر ہیں لیکن ان کی نظر مبارک اپنی مجلس اعظم میں شریک لوگوں اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے اوپر, اگرچہ امام عرش اعظم پر فائز ہیں لیکن ان کی نگاہ ان کی مجلس اعظم میں شریک لوگوں کے اوپر ہے اور ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے. اور شہید دست غیب تو یہاں تک کہتے تھے کہ اصل میں امام حسین اور اولاد زہرا کے قبور ان کے شیعوں کے دلوں میں, کہ ادھر ان کا نام آیا اور ادھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اچھا اب ایک سوال ایک راوی نے امام سے پوچھا اور یہ دماغ میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے, محمد ابن مسلم چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا جب ہم قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ جو مردے ہیں یہ اس سے باخبر ہوتے ہیں, کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا ای واللہ ہاں خدا کی قسم وہ اس بات انہم لیعلمون بکم وہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ تم ان سے ملنے کے لیے آئے, وہ یفرحون بکم اور وہ اس بات سے انتہائی خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں کہ تم ان سے ملنے آئے ہو, وہ یستانسون الیکم اور وہ اس بات سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں, تم سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں کہ تم آئے ہو. وسائل الشیعہ میں باقاعدہ یہ روایت, اور خود ایک روایت تو وصیت کرتا ہوں اور تم یہ بات پلے باندھ لو خدا تم کو اس کا فائدہ دے گا. وہ کیا ہے کہ قبرستان کی ہمسائیگی اختیار کرو، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ قبرستان اکثر جایا کرو، آخرت کو تم اس بہانے یاد رکھو گے، دن میں بھی چلے جایا کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو گے سر رات کو قبرستان نہ جایا کرنا، مستدرک الوسائل کے اندر روایت ہے۔ اس بنا پر اکثر علماء نے عام مومنین کی زیارت، قبور کی زیارت کو رات کے وقت مکروہ قرار دیا پیغمبر اسلام کی، کیونکہ ممانعت تھی۔ البتہ معصومین کے روزوں کی زیارت وہ تو ہر وقت مستحب ہے، یعنی چاہے رات ہو چاہے دن ہو۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اپنے رشتے دار کی قبر پہ جانا ہے، کب جائیں؟ دیکھیے ویسے تو ہر وقت جا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی دن چلے جائیں، لیکن خاص طور پر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ذرا تاکید آئی ہے۔ ایک تاکید جمعے کے دن کی بھی آئی ہے، لیکن پیر اور جمعرات کی تاکید بھی ہے۔ اچھا جو وقت کون سا ہونا چاہیے جانے کے لیے؟ جمعرات کے دن تو عصر کا وقت ہونا چاہیے، عصر کا جو وقت فضیلت ہے وہ ہونا چاہیے، جو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ عصر کا وقت فضیلت کب شروع ہوتا ہے۔ اور ہفتے کے دن بھی تاکید آئی ہے، اور ہفتے کے دن صبح کے وقت جانے کی تاکید آئی ہے۔ باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن صبح کو جائے۔ اچھا کون لوگ جائیں؟ ہماری فقہ کے مطابق مرد اور عورتوں دونوں کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، دونوں کے لیے۔ البتہ عورتوں میں بس دو احتیاطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور صبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں تو پھر عورتوں کے لیے جانے کی اجازت ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے پردے اور عفت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے جائیں۔ اگر وہاں جا کے بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اس قسم کے کلمات کہے جا رہے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہاں جائیں۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے وہابیوں وغیرہ کا نظریہ ہے، ہمارے فقہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانا مستحب ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ اچھا قبرستان جا کر کریں کیا؟ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کریں۔ سلام کرنے کے بھی کئی طریقے روایات میں بیان ہوئے ہیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، یہ ایک سلام ہے جو کہ وہاں جا کر مردوں کو کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اس سرزمین کے رہنے والے مومنین پر، خدا تم سے پہلے آنے والوں اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل کرے، اور انشاءاللہ ہم بھی جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یعنی یہ جملہ جا کر ان کو مردوں کو مخاطب کر کے کہے، یہ بھی عروہ کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلام لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو کس انداز میں جا کر سلام کرے۔ اچھا جب قبر کے نزدیک پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کیا پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے، اس کی بھی خاص بات بتائی گئی۔ قبر کے قریب بیٹھنا مستحب ہے، کھڑے ہونا بھی البتہ جائز ہے، بیٹھنا مستحب ہے کھڑے ہونا جائز ہے۔ اچھا بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قبر کی زیارت کی جائے۔ اچھا ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھا جائے، اور جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں وہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائیں، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ کیا پڑھیں؟ اب اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی تاکید رکھتا ہے، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی قبر کی زیارت کے وقت 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے گا، پروردگار اس مردے کو اور زیارت کے لیے آنے والے دونوں افراد کو بخش دے گا، 7 مرتبہ جو شخص بھی سورہ قدر کی تلاوت کر دے گا۔ اچھا دوسری چیز، سورہ قدر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس کا بہت ثواب ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص آیت الکرسی کسی بھی مردے کے لیے پڑھ دے تو چاہے وہ مردہ کسی بھی جگہ دفن کیوں نہ ہو، اس کی قبر سے ایک نور ساتے ہوگا، اور پروردگار عالم اس قبر کے مردے کو یہ بات بتائے گا کہ آیت الکرسی کا ہدیہ تمہارے پاس فلاں مومن نے بھیجا، اور اس سے اس نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا، اور اس کو اس کے عوض ایک بہت زبردست قسم کا ایک ثواب بھی ملے گا۔ اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہر حرف آیت الکرسی کے بدلے، جو کہ 75 حروف ہیں، خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا ہر حرف کے بدلے، اور جو کہ قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا پروردگار کے، اس کو پڑھنے کا ثواب اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے قاری کو ملے گا۔ اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی میں بیان کر بھی رہا ہوں، سورہ قدر تو 7 مرتبہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کو 3-3 دفعہ پڑھنے کی تاکید، آیت الکرسی 3 دفعہ، سورہ الہم 3 دفعہ، اس کے علاوہ یہ جو معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور فلق، ان کو بھی 3-3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ سورہ یاسین کو تین دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے، سورہ ملک کو تین دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے، اور کچھ مفاتی کے اندر بھی کچھ دعائیں. علی الخصوص ایک بات اور دماغ میں رہے کہ ویسے تو تمام رشتہ داروں اور احباب کو جانے کی تاکید ہے مومنین کی قبور کے اوپر، لیکن علی الخصوص جو سب سے قریبی ترین دوستوں کو قبر کے اوپر ضرور جائیں. روایت میں ہے پیغمبر اسلام کی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انس مردے کو اپنے قریب ترین دوست کی موجودگی سے ہوتا ہے قبر پر. تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں رہے تاکہ قریبی دوست اس بات سے غافل نہ ہو. اچھا اب ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ ان اعمال کا جس سے برزخ کی زندگی میں ایک عذاب ملتا ہے، برزخ کی زندگی یا عذاب قبر. تو دیکھیے یہ بات بھی پچھلی دفعہ بیان ہوئی تھی کہ برزخ میں جو لذت کا یا رنج و الم کا جو احساس ہے کہ جس میں مثالی پر واقع ہوگا روح مجرد پہ واقع نہیں ہوگا، یعنی صرف فقط روح کے اوپر نہیں ہوگا، جس میں مثالی کے اوپر ہوگا اور روح کیونکہ اسی کے اندر شامل ہے تو اس کو بھی محسوس ہوگا. یہ جو برزخی حیات ہے نا، برزخی حیات یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور ایک واقع ایک زندگی ہے. اصل میں انسان زندہ ہی وہاں جا کر ہوتا ہے. مومنین کی ارواح تو نجف اشرف کی جو وادی ہے، وادی السلام، مومنین کی ارواح کو وہاں رکھا جاتا ہے، اور کافروں اور ظالموں کی یمن کی ایک وادی جسے وادی برہوت کہا جاتا ہے جو سب کے علم میں ہے، ہزار موت کی جو جگہ ہے وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے. جہاں پر وہ، علماء کا جملہ ہے، جہاں پر وہ جلتی سڑتی ابلتی اور تڑپتی رہتی، کافروں اور ظالموں کی ارواح وادی برہوت میں. اچھا ادھر کوئی شخص مرا اور ادھر فوراً ہی وہ عالم برزخ کے اندر چلا جاتا. حبیب نجار جو مومن آل فرعون جس کو کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کی جو 26ویں آیت ہے نا، جیسے ہی حبیب نجار کو شہید کیا گیا، قرآن کی آیت ہے قیلت خول الجنہ، وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا. اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. قالا، اب حبیب نجار نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا. بما غفر لی ربی، پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے اپنے مکرم ترین بندوں میں قرار دیا. یہاں پہ بھی علماء نے کہا کہ یہ جو کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، قیلت کھول الجنہ، قرآن کی آیت ہے، اس سے کہا گیا کہ فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ. علماء نے کہا کہ یہ برزخی جنت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو اصل جو جنت اور دوزخ ملے گی وہ اصل میں عالم آخرت میں ہوگی، یہ اس کا ایک حصہ اور ایک پارٹ کے طور پر جو چیز ملتی ہے یہ برزخی زندگی کی بات ہو رہی ہے. جس طریقے سے حضرت نوح کی قوم کی پچھلی دفعہ میں نے مثال پیش کی تھی، جو سورہ نوح کی جو 25ویں آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر وہ قوم غرق ہوئی پانی میں نوح کی، ادھر اور فوراً آگ کے اندر داخل ہو گئے. بلا فاصلہ فاقر لفظ ہے، بلا فاصلہ آتش جہنم کے اندر داخل ہو گئے. تمام علماء نے یہ بات یہاں پر بھی کہی کہ یہاں پہ بھی آتش جہنم میں داخلے سے مراد وہ برزخی عذاب ہے اور آتش ہے، اس سے یہ بات مراد لی گئی. یہ وہ والی جنت اور دوزخ نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی، بلکہ اسی کا ایک پارٹ اور حصے کے طور پر جو برزخ کے اندر مخصوص ہے اس کی طرف اس بات کا اشارہ ہے. اسی طریقے سے سورہ طہٰ کی 124ویں آیت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. باقاعدہ آیت ہے، پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی بھی میری یاد سے روح گردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کا جینا بہت تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. اچھا چوتھے امام سے بھی روایت ہے کہ یہاں پہ بھی سخت اور دشوار ترین زندگی معیشتن زن کا، یہ جو سخت تنگی والی زندگی اس کا مقدر ہوگی جو قرآن نے کہا. چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ سخت اور تنگ اور دشوار زندگی سے مراد برزخ ہے. جو بھی خدا کی یاد سے روگردانی کرے گا اس کا جینا بہت تنگی کا جینا ہوگا. اور یہ اس وجہ سے بھی علماء نے بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر اور ظالم ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بہترین زندگی گزارتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں تنگی کا جینا سے یہاں والی زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ قبر کی اور برزخ کی زندگی اس سے مراد ہے. ہمارے مولائے کائنات نے بھی باقاعدہ خط بھیجا تھا اہل مصر کو، اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ معیشت زنک، یہ معیشت زنکا سے مراد خدا نے اپنے دشمن کو ڈرایا، اور اس سے مراد عذاب قبر. کافروں کے اوپر خدا مولا فرماتے ہیں کہ 99 قسم کے سانپوں کو مسلط کرے گا جو اس کا گوشت نوچتے رہیں گے اور اس کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کریں گے، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا. امالی میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ بہت سارے یہ چیزیں ایسی ہیں اور بہت سارے عذاب ایسے ہیں کہ جو اس انداز سے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ سے ایک آدمی سے ایک میں آیت اور پڑھوں جو سورہ مریم کی 62 آیت، نیک لوگوں کی روزی صبح و شام جنت میں مقرر ہے. اچھا، اب باقاعدہ علی ابن ابراہیم قمی، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی جو تفسیر قمی کے نام سے بہت مشہور ہے، انہوں نے آئمہ معصومین کی بہت ساری روایات سے استنباط کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے مراد بھی عالم برزخ ہے. یہ دیکھیں کیا ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی روزی صبح و شام جنت میں مقرر کی، کہا کہ اس سے مراد بھی برزخ کی زندگی ہے، کیونکہ جنت جو اصل جو ہم زندگی ہوگی جو قیامت کے بعد والی جو زندگی ہے، وہ اس میں اس جنت میں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں. یہاں پر ہے کہ صبح و شام ان کی روزی جنت میں مقرر ہے، تو یہاں بھی اس جنت سے مراد برزخی جنت ہے. اچھا، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر پھر بیان کرنا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی اس وقت ظالمین بنو امیہ، ان کو بھی برزخ کی زندگی کے اندر ایک بڑے عجیب و غریب عذاب دیے جا رہے ہیں. بہت سے تو جانوروں کی شکل میں مست ہو گئے. چھٹے امام اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یعنی پانچویں امام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے. اچانک سے میرے والد نے دیکھا کہ ایک جانور ہے، اچھا روایتوں اس کا نام جو میں نے پڑھا سوسمار جانور کوئی، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ اب کون سا جانور اس کو کیا کہا جائے گا، جو نام ہے سوسمار، یہ حرکت کر رہا ہے. مجھے پتہ نہیں، آپ میں سے کسی کو اگر پتا ہو تو وہ بیان کیجیے گا مجھ سے بعد میں. تو انہوں نے اس کھڑے ہوئے شخص سے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس جانور کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا نہیں مولا، مجھے تو نہیں پتا. امام نے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ پانچویں امام نے کہ یہ عالم برزخ کا ایک گوشہ، یہ برزخ کا ایک گوشہ ہے، بنو امیہ کا ایک شخص ہے، یہ اس جانور کی صورت میں مسخ ہو گیا، سوسمار جانور کی شکل میں مسخ ہو گئے. اور جو عبد الملک ابن مروان ہے، پانچواں جو اموی خلیفہ گزرا ہے، امام فرماتے ہیں اس کی صورت کو اگر اس کی اولاد دیکھ لے تو اس کی سمجھ نہیں آئے کہ اس کے ساتھ کیا کرے، اس ایسی شکل اس کی ہو گئی. اور ایک اور جملہ جو روایت میں عبد الملک ابن مروان کے سلسلے میں امام نے کہا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو آپ کو کیسے بیان کروں، کہ واقعی عقل میں نہیں آتی کہ اس کے معنی کیا ہیں. امام نے کہا عبد الملک ابن مروان کو درخت کے منہ سے کفن دیا گیا. اچھا، اس کے بعد حاکم شام، اس کی اپنی برزخی زندگی، جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے ان کی برزخی زندگی کو اگر دیکھیں، چھٹے امام خود بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے والد پانچویں امام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ایک مقام اصفان جو مکے کے قریب ایک جگہ ہے، ہم جب سواری کے اوپر سوار ہونے لگے تو اچانک سے تمام جانور دبک گئے. چھٹے امام نے دیکھا کہ ایک مرد ہے جس کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے اور ایک دوسرا ہے جو اس کو کھینچ رہا ہے. وہ شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا، آ کے کہنے لگا کہ مجھے پانی دے دو. میرے والد سے کہنے لگا کہ مجھے پانی دے دو. زنجیر جو شخص کھینچ رہا تھا اس کی، کہا کہ مولا اس کو پانی نہ دیں، خدا نے بھی اس کو پانی سے محروم رکھا ہوا ہے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد گرامی شخص کون ہے؟ تو میرے والد پانچویں امام نے بات بیان فرمائی کہ اس نے ہمارے جد علی سے جنگ کی تھی، اس وجہ سے اس پر برزخ کا ہی عذاب نازل ہو رہا ہے. حاکم شام کے متعلق دیار الانوار کے اندر بھی پورا یہ واقعہ. اچھا، خود اگر مزید ظالموں کی طرف جائیں ہم، برزخی زندگی ان کی کیسی گزری، تو اس میں ایک تو ابن زیاد مختار، جن کے ابھی آپ نے تقریر کے اندر مولانا محترم کی مصائب میں جن کا تذکرہ سنا، 66 ہجری اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، 66 اور 67 ہجری میں مختار نے قیام کیا تھا. ابن زیاد کا جب سر کاٹ کر مختار کے پاس لایا گیا تو مختار اس وقت کھانا کھا رہے تھے. الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کیا کہ ابن زیاد نے بھی کے پاس بھی امام کا سر اس وقت لایا گیا تھا جب ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا، اور میرے پاس بھی اس وقت لایا گیا کہ جب کھانا کھا رہا، جب میں کھانا کھا رہا ہوں. मुख्तार ने देखा कि एक सांप है जो इब्ने ज़ियाद के मुंह से निकलता है, कान में दाखिल होता है, कान से निकलता है, नाक के अंदर दाखिल होता है, और बार बार उसके साथ ऐसा हो रहा है। सब लोग खड़े थे, इंतहाई दहशतजदा हो गए सारे लोग। मुख्तार ने अपना जूता उठाया और जोर से उसके चेहरे के ऊपर मारा इब्ने ज़ियाद के, और कहा कि इस जूते को पाक करो, एक काफिर और नजीस शख्स के चेहरे के ऊपर मारा गया। उसके बाद मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद का सर मोहम्मद हनफिया को भिजवा दिया, और मोहम्मद हनफिया ने फिर इसके बाद इस सर को हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा था। अच्छा, जिस वक्त चौथे इमाम की खिदमत में इब्ने ज़ियाद का सर आया तो इमाम भी उस वक्त खाना खा रहे थे। इमाम ने फरमाया कि मेरे वालिद का सर इब्ने ज़ियाद के पास उस वक्त लाया गया जब वो खाना खा रहा था, तो मैंने परवरदिगार आलम से दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि इब्ने ज़ियाद का सर उस वक्त मेरे पास ना आए जब मैं खाना खा रहा हूं। और खुदा ने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआ को कबूल किया। शेख अब्बास कुम्मी ने मुंतहल अमाल में इस वाक्य को लिखने के बाद एक बात कही, कहा कि जब ये सांप बार बार इब्ने ज़ियाद के मुंह से निकल के नाक में दाखिल हो रहा था, नाक से निकल के कान में दाखिल हो रहा था, तो जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब बार बार कहते थे कज़ात, अरे देखो सांप फिर आया, फिर सांप फिर आया। शेख अब्बास कुम्मी फरमाते हैं कि असल में सांप वो था कि जब इब्ने ज़ियाद के सामने मौला का सर पेश किया गया था तो जिस छड़ी से उसने मौला के दंदाने मुबारक के साथ बेदबी की थी वही छड़ी आलम बरजख में एक सांप की शक्ल अख्तियार कर गई, और उस आलम और वही सांप बार बार उसके नाक मुंह के अंदर दाखिल हो रहा था। तो देखिए आलम बरजख जो तजस्सुम आमाल का हमने एक नजरिया अपना बताया था उलमा का कि आलम ये जितने आमाल है सब एक बरजखी जिंदगी की एक शक्ल अख्तियार कर लेंगे, वो छड़ी एक सांप की शक्ल अख्तियार कर गई। इसी तरीके से हज्जाज कितना जालिम हज्जाज के मुतालिक कि उसके मुतालिक यहां तक ये बात आई है, इस वजह से आपको बातें बयान की जा रही है कि इनकी बरज़खी जिंदगी भी आपको जालिमों की पता चले और आपका भी कलेजा ठंडा हो कि इनके साथ क्या सलूक परवरदिगार आलम कर रहा। अच्छा, सईद इब्ने जुबैर ये चौथे इमाम के सहाबी थे, मुफक्किर कुरान, हज्जाज से इनका बड़ा सख्त तुंद तेज अल्फाज के अंदर हज्जाज से इनका एक मुकालमा हुआ था। हज्जाज ने इनकी गर्दन मारने का हुक्म दे दिया। 94 साल के थे सईद इब्ने जुबैर, 94 ईयर्स की, सन 95 हिजरी का यह वाकया। इनको जब शहीद करने के लिए ले जा रहे थे तो अब देखिए सईद इब्ने जुबैर के आखिरी अल्फाज क्या थे, परवरदिगारा मेरे बाद हज्जाज को किसी पर मुसल्लत ना करना। अच्छा देखिए इससे भी है कि अपनी तो शहादत की आमादगी वैसी जाहिर रखी, वरना ये भी दुआ कर सकते थे परवरदिगार मुझे बचा ले, नहीं मेरे बाद किसी पर मुसल्लत ना करना। 15 रोज के बाद ही हज्जाज सईद इब्ने जुबैर के इंतकाल के बाद हज्जाज 15 रोज के बाद ही एक मोहलक तरीन बीमारी के अंदर गिरफ्तार हो गया, और किसी भी सूरत उसको मौत नहीं आ रही थी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से एड़ियां रगड़ते रगड़ते उसको मौत आई, लेकिन उससे पहले बार बार एक जुमला कहता था, मेरे साथ सईद इब्ने जुबैर का क्या काम, मेरे साथ सईद इब्ने जुबैर का क्या काम। मौत की भीख मांग रहा था और मौत नहीं आ रही थी, बड़ी एड़ियां रगड़ने के बाद मौत आई और वासिल जहन्नुम हुआ। उमर हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में हज्जाज को एक इंतहाई बदबूदार और मुताफिन सूरत के अंदर देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या सलूक हुआ है, कहा कि हर कत्ल के बदले जो मैंने किसी मोमिन को कत्ल किया था मुझे एक दफा यहां पर कत्ल किया गया, लेकिन सईद इब्ने जुबैर के कत्ल के बदले मुझे जगह बरजख में 70 मरतबा कत्ल किया गया और कयामत तक ऐसा ही उसके साथ होता रहेगा। इब्ने मुलजिम मौला कायनात का जो जालिम जिसने मौला को शहीद किया था, इब्ने रका बाकायदा रिवायत करते हैं कि मस्जिदुल हराम के अंदर बैठे हुए थे कि हमने देखा कि मुकाम इब्राहिम के पास लोगों का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ और एक ईसाई राहिब है जो वहां पर खड़ा हुआ और अपने इस्लाम लाने का वाकया बयान कर रहा है। वजह बयान कर रहा है कि मैं क्यों मुसलमान हूं। कहने लगा कि मैं एक दफा सौम्या एक जगह है वहां पर गया हुआ था तो अचानक से बिल्कुल वीरान जगह थी, मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा बाज आया और उसने बाज ने आकर, बहुत ही बड़ा जाइंट साइज एक बाज आया, उसने आकर कय की, उस कय के अंदर एक चौथाई इंसान बाहर निकला और फिर दोबारा अंदर चला गया। फिर उसने फिर दोबारा कय की, वो फिर बाहर आया, फिर अंदर चला गया, यहां तक कि चौथी कय में वो पूरा आदमी बाहर निकल के गिर गया। अचानक से मैंने देखा एक शिकारी बाज आया बहुत बड़ा और उसने चोंचे मार मार कर उसको हलाक कर दिया। फिर वो उसको उड़ा कर ले गया, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, फिर वो आया इस तरह से, फिर कह की, फिर बाहर निकला, फिर उससे इस तरह से मारा गया। कह रहे उसको देखकर वो राहिब कहता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागकर उस शख्स के पास गया और पूछा, शख्स तू कौन है? कहा, मेरा नाम इब्ने मुलजिम है और मैंने अली को कत्ल किया था। अच्छा, ईसाई राहिब, उसे क्या पता कि अली कौन है? कहा, मैंने उससे पूछा कि अली कौन है? कहा कि मैंने अली को कत्ल किया और खुदा ने इस परिंदे की ड्यूटी कयामत तक इस बात की लगाई कि मुझे इसी तरह से मार मार के हलाक करता रहे। और ये अली जिसका तुम पूछ रहे हो, ये पैगंबर इस्लाम के दामाद, वसी, वली, जानशीन और उनके चचा के बेटे। कहता है राहिब कि ये वाकया जब मैंने देखा तो जाकर फिर मैंने तहकीक की और फिर उसके बाद मैंने इस्लाम लाया, फिर हज के मौके पर मुकामी इब्राहिम के पास खड़े होकर अपने इस्लाम लाने का वाकया बयान किया। कुतुब रावंदी ने अल खराइज व अल जराइम इस वाकये को लिखा और बहारुल अनवार के अंदर अल्लामा मजलिसी। अच्छा, बाकायदा और जालिमीन को अगर हम देखें, बाकायदा अल्लामा इब्ने असाकिर उन्होंने भी लिखा है कि एक शख्स था जो बहुत ही दुश्मनी अहले बैत पर इतना बड़ा हुआ था कि इसने इमाम हसन की कब्र पर एक निजासत आके गिराई थी। कह रहे हैं कि हमने खुद देखा, यानी जो उस जमाने के लोग थे, कि वो शख्स पागल हो गया, दीवाना हो गया और कुत्तों की तरीके से भौंकता फिरता था, यहां तक कि वो वासिले जहन्नुम हुआ और उसके बाद एक तवील अरसे तक हमने उसकी कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनते रहे। तो ये सब देखिए कि ये जितने कत्ल हुसैन के अंदर और खुद आइम्मा के कत्ल के अंदर जो लोग थे और जो जालिमीन थे, जो उनसे दुश्मनी करने वाले थे, इनके ऊपर अजाब बरज़ख़ किस अंदाज से नाजिल हुआ। अच्छा, खुद अब्दुल्ला इब्ने कसीर छठे इमाम के जो सहाबी थे फरमाते हैं कि हम एक दफा मदीने से मक्के जा रहे थे छठे इमाम के साथ। जब हम मुकाम असफान से गुजरे, इत्तेफाक से वही जहां पे माविया वाला वाकया पेश आया था, जब हम मुकाम असफान के पास पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत अजीब व गरीब किस्म के पहाड़ है, सिया रंग के पहाड़। हम सख्त इंतहाई वहशत ज़दा हुए, छठे इमाम के पास आए कि मौला, इस वहशत नाकी क्या वजह है, ये कहां पर आ गए? इमाम ने कहा, तुमको पता नहीं कि यहां पर कत्ल हुसैन में शरीक लोगों के ऊपर अजाब किया जाता है इस जगह पर, और इसके नीचे गसलैन, मैल और खून का जो अजाब है वो है, सदीद जो बदबूदार और गंदा पानी, जो कुरान की आयात भी है जिस सिलसिले में, और हमीम जो जला देने वाला पानी है वो उसके नीचे ही बहता है, और उन कातिलों और मुनाफिकों के ऊपर ये अजाब मुसलसल होता रहेगा, उनकी फरियादें यहां पर बुलंद हो रही हैं, और मैं इस वक्त भी अपने जद के कातिलों पर इस दर्रे में होने वाले अजाब को होते हुए देख रहा हूं। लियालुल अखबार के अंदर बाकायदा इस रिवायत को लिखा गया। इसी तरह से ये जो वादी बरहूत है उसी के अंदर जा रहे हैं इन जालिमों की हम सब बातें बयान करें, सारे अजाब उनको वहीं पर ही दिए जा रहे हैं। एक शख्स आया इमाम के पास, पांचवें इमाम के पास, इमाम ने पूछा, अराबी तुम कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मौला, मैं अहकाफ आद एक जगह है वहां से आ रहा हूं। मौला, मैंने एक अजीब व गरीब चीज वहां पर देखी है कि इंतहाई सियाह और तारीक वादी में, तो इंतहाई सख्त दहशतजदा हो गया, और जो हैरान कन बात मौला मैंने वहां पर देखी, इंतहाई बड़े बड़े उल्लू उस जगह पे बैठे हुए थे, आज तक मैंने ऐसे नहीं देखे। इमाम ने फरमाया कि तुमको पता है कि वो जगह कौन सी थी? कहने लगा, नहीं मौला, मुझे तो नहीं पता। कहा, ये वादी बरहूत थी, यहां पर तमाम काफिरों की अरवाह और जालिमों की अरवाह को रखा जाता है, बसायरुद दराजात की जो रिवायत है। अच्छा, अब जो ये तो खैर वो मैंने वजूहात आपके सामने अभी बयान की कि जो जालिमों के लिए और अहले बैत के जो दुश्मन लोग थे उनके ऊपर अजाब बरज़ख़ के अंदर कौन कौन सा है, लेकिन अब बहुत सारे वो अजाब भी हैं कि जो कि गुनाहों के बाइस मोमिनीन के ऊपर भी आ सकते हैं, उनका भी दफिया करना है। उनके अंदर एक अजाब कब्र का एक जो सबब है वो है वजू और नमाज के मसाइल को जाने बगैर इबादत करना। मसाइल फिका की देखिए अहमियत इतनी ज्यादा है। छठे इमाम बयान फरमाते हैं कि एक आलिम को कब्र में 100 कोड़े उस वक्त मारे गए, अगरचे उसका कोई गुनाह और नहीं था, یہاں تک کہ اس نے منت سماجت شروع کی جو قبر میں معاف ہوتے ہوتے ایک کوڑا اور تازیانہ تو پھر بھی اس کو لگایا گیا. جب اس نے وجہ پوچھی کہ اس کی مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے کہ مجھے کیوں یہ سزا مل رہی ہے, تو معلوم یہ چلا کہ اس کا وضو ایک دفعہ دوران جماعت کی نماز پڑھاتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا, لیکن وہ شرم اور خفت کے باعث اس نے اظہار نہ کیا اور ایک نماز ایسی پڑھا دی. اور ایک اور بھی وجہ تھی کہ اس نے اس شخص نے ایک مظلوم کی مدد نہیں کی تھی, ایک تازیانہ مارا گیا اور اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اور علامہ مجلسی نے بھی بہار کے اندر اس روایت کو لکھا. اس کے علاوہ جو عذاب قبر کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک اور وجہ خمس و زکوٰۃ کا نہ دینا بھی, یہ بھی بہت اہم وجہ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا. پیغمبر اسلام ایک دفعہ بقیع کی قبرستان میں تشریف لے گئے تھے, اور جب قبرستان میں تشریف لے گئے تو اچانک سے پیغمبر ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگے اف اف. ابو رافع ایک پیغمبر کے صحابی ساتھ تھے, کہا کہ مولا کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا نہیں, اصل میں اس قبر جس کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اوپر ایک عذاب دیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ شخص اس کو میں نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک جگہ پر بھیجا تھا, اس نے ایک زرا زکوٰۃ کی ایک زرا دینے میں خیانت کی, وہی زرا آپ کی بنا دی گئی ہے اس کو پہنا دی گئی. تو وہ تمام وہ پیسے جس کو ابھی ہم بچا کے رکھ رہے ہیں, جس کے اوپر ہم خمس نہیں دے رہے ہیں مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی, اور ویسے بھی بہت سی چیزوں کو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر خمس نہیں دے رہے ہیں. زکوٰۃ جن چیزوں کے اوپر اگر واجب ہے شہری لوگوں کے اوپر تو اس انداز کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, لیکن بہرحال پھر بھی خاص طور پر اپنے مالیات کا اس انداز سے حساب رکھنا کہ کوئی چیز ایسی آپ کا زہرہ میں سے واجب نہ ہونے پائے جو آپ کے ذمے رہ جائے, کہ وہی چیز آگ کی بنا کر آپ کو پہنا دی جائے گی. خدا ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی وجہ ہے, اچھا ایک واقعہ ایک اور بھی باقاعدہ جو شرح صدور فی احوال الموتى والقبور کے اندر بھی واقعہ لکھا ہے, کفن چور کا ایک عجیب و غریب واقعہ. وہ کفن چور کہتا ہے کہ بلکہ اس نے اس کی توبہ کا ایک واقعہ لکھا گیا, کہہ رہا ہے کہ جب میں نے قبر کھودی کفن کو نکالنے کے لیے تو میں حیران رہ گیا کہ اس مرنے والے کا پورے جسم میں کیلے ہی کیلے ٹھوکی ہوئی تھی پورے جسم کے اندر, اور میں نے اس کے سر کو بھی دیکھا, اس کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا بھرا ہوا تھا. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں, بلکہ ایک میں واقعہ اور اگلی دفعہ میں پیش کروں گا کہ جب ایک بازار میں ایک شخص لایا تھا کیلے بیچنے کے لیے, تو اس کو بھی پکڑ کے پوچھا گیا تو کیلوں کو آگ میں بھٹی میں ڈالا گیا, کسی صورت وہ پگھل کے ہی نہیں دے رہی تھی, پھر اس سے پوچھا گیا تو ایک واقعہ ہے پورا, انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں آئے گا. اچھا اسی طور پر یہ جو بھی میں نے اس سے پہلے کہا تھا چغل خوری کی بھی مثال دی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو دو افراد کے درمیان چغل خوری کرے گا قبر میں اس پر ایک آگ مسلط کی جائے گی جو قیامت تک اس کو جلاتی رہے گی, اور جہنم اور اس قبر سے نکلنے کے بعد اس پر ایک ازدہ کو مسلط کیا جائے گا جو جہنم میں داخلے تک اس کو کاٹتا رہے گا اور ڈستا رہے گا. تو ایک تو یہ, دوسرا ایک بات اور بھی ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کے متعلق جو فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس تک کے اوپر بھی عذاب دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بھی بات رہے, حضرت ابو حمزہ صومالی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں, ایک دفعہ ایک قاضی کا انتقال ہوا تھا جو فیصلے وغیرہ کرتے ہیں, اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیوی غسل اور کفن دے, لوگوں کو اس کی اطلاع بعد میں دینا. اور پھر اس کے بعد خیر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے غسل دیا کفن دیا, اب جب دفنانے سے پہلے آخری دیدار کے لیے اس کا چہرہ کھولا تو اس کی بیوی نے دیکھا اور سخت دہشت زدہ ہو گئی. شوہر کی ناک کے پاس ایک کیڑا چل رہا تھا جو قینچی کی طرح سے اس کو کاٹتا جا رہا تھا, انتہائی سخت دہشت زدہ ہو گئی. خواب میں پہلی رات جب دفن کے بعد بیوی نے خواب دیکھا تو پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ اس طرح سے تم کو یہ عذاب ہونا شروع ہو گیا تھا, تو مرنے والے نے بتایا کہ ایک دفعہ تمہارے بھائی کا ایک مقدمہ میرے پاس آیا ہوا تھا, یعنی اس کے سالے کا, میں نے دلی دل میں خدا سے دعا کی تھی پروردگار حق کو میرے سالے کی طرف قرار دے دے. اتفاق سے واقعی میرا سالہ ہی حق پہ تھا, فیصلہ اس کے حق میں ہوا, لیکن میرا دلی جھکاؤ خود بخود فیصلہ کرتے وقت اپنے سالے کی طرف تھا. مرنے کے بعد وہ دلی جھکاؤ برزخ کا ایک حصہ بن گیا مجسم ہو کر, اصل میں وہ کیڑا برزخ کا وہ حصہ تھا، وہ دل، وہ ایک گوشہ تھا برزخ کا، جو میرے اس دلی جھکاؤ کی وجہ سے برزخ میں اختیار کر گیا تھا، وہ عذاب مجھ کو ملا. تو جتنے ہم اس دنیا کے اندر اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ برزخ میں ایک مخصوص شکل اختیار کریں گے. ہمیں چاہیے کہ مستقل توبہ کے اوپر ہم گامزن رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھیں. آج ہم نے چند ایک عذابوں کا تذکرہ کیا، اگلی نشست اور ہوگی جس کے اندر کچھ اور عذابوں کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر عذاب قبر سے بچنے کے طریقے بیان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی کی مصروفیات قیامت تک یا امام زمانہ کے ظہور تک اٹھائے جاتے وقت رجعت کے دور تک. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وہ ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر قیامت کی تفصیلات شروع ہوں گی. آج 17 نشستیں ہو گئی ہماری، امید یہ ہے کہ 3 نشستوں کے اندر اندر ہم اس موضوع کو مکمل کر کے 20ویں یا 21ویں نشست سے ہم قیامت کی تفصیلات کو شروع کر دیں گے. سوالات آپ کے آج پھر بہت زیادہ آ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے اگلی دفعہ جوابات دے دیے جائیں گے. آج میں تھکاوٹ کافی محسوس کر رہا ہوں، 2 لیکچر ہو گئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
النجم يا صاحب السماء.